بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند متعال کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے دوبارہ توفیق نصیب فرمائی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں، اور یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ایسے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں کہ جو ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے راہ نجات بھی قرار پائیں اور سعادت کا سبب بھی قرار پائیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے پہلے سیشن میں تزکیہ و تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آج اس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، وہ ہے دعا. کہ یہ موضوع ہم پچھلے ہفتے شروع کر چکے تھے اور اس میں بعض مطالب آپ کی خدمت میں بیان ہو گئے تھے. آج ہم اسی موضوع کو آگے چلائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے انہی کو دعوت دی ہے کہ جنہوں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، آغا سید رضا مہدی رضوی صاحب، کہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ دوبارہ پروگرام میں تشریف لائے اور اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا موضوع کہ جو ہم نے شروع کیا تھا، صحیفہ سجادیہ میں موجود استقبال ماہ رمضان کی دعا، کہ جو امام سجاد علیہ السلام کے معصومانہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر مشتمل ماہ رمضان کے بعض معارف اور اسرار کو جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس کی تشریح فرمائیں گے آغائے ارتضا حسن رضوی صاحب، کہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی کہ آپ دوبارہ تشریف لائے اور اس دعا کی تشریح کو ہمارے لیے دوبارہ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. آغا رضا مہدی سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے دعا کے مفہوم پر گفتگو کی تھی، اور اس میں یہ نتیجہ لیا تھا ہم نے کہ دعا جو ہے وہ خدا اور مخلوق کے درمیان رابطے کا نام ہے، اور پکارنے کا نام ہے. اس میں کوئی چیز مانگیں یا نہ مانگیں یہ اس کے اندر اہمیت نہیں رکھتی ہے، اگرچہ مانگنا بھی ہے لیکن وہ اہمیت نہیں رکھتی. اور اس کی اہمیت پر گفتگو ہوئی کہ دعا کیوں کرنی چاہیے. اس حوالے سے مزید اگر روشنی ڈالنا چاہیں تو بیان فرمائیں مطالب کو.
ہاں یقیناً، جو ربط موضوع کے لیے کہ ہم تاکہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکیں، ہم نے اس پہ بات کی کہ جو دعا کی حقیقت، جیسے آپ نے اشارہ کیا، در حقیقت یہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہے وہ رابطے کا نام ہے. اور جو یہ رابطہ ہے، وہ رابطہ بھی جو ہے وہ ایک خاص محبت آمیز اور عاشقانہ رابطہ، چونکہ یہ جو راتیں ہیں ماہ مبارک کے، رمضان کی راتیں، یہ مخصوص ہیں دعا کے لیے، اور دعا اس میں زیادہ جو ہے قبول ہوتی ہے، انسان کا دل زیادہ آمادہ ہوتا ہے. تو میں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام سے یہاں پر دو مختصر حدیثیں دعا کے حوالے سے نقل کرنا چاہوں گا کہ جو انشاءاللہ سبب بنے کہ خود ہمارے اندر اور جو ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے اندر بھی دعا کی طرف جو ہے وہ رغبت مزید جی بڑھے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ثم جعل فی یدک مفاتیح خزائنہ، کہ خدا نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کی چابی دے دی ہے. کس طریقے سے؟ اذا اذن فیہ من مسئلتہ، کہ اس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ تم اس سے مانگو. اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص وقت پہ کسی خاص موقع کے اوپر تمہارے پاس جو ہے وہ یہ رائٹ ہے، تمہیں اجازت ہے کہ تم اس سے مانگو. پھر مولا فرماتے ہیں کہ فمتا شیتا، جب بھی تمہارا دل چاہے، استفتحت بالدعاء ابواب خزائن، کہ جب تم چاہو تو اس دعا کے ذریعے سے جو ہے اس کے خزانوں کو دروازے کھول سکتے. اسی مضمون کو ایک اور جگہ آپ نے صرف مختصر الفاظ کے فرق کے ساتھ فرمایا کہ علم ان الذی بیدہ ملکوت الدنیا والآخرہ، کہ جس کے پاس دنیا اور آخرت کا ملکوت یعنی اس کی تمام قدرت جس کے ہاتھ میں ہے، اس نے تمہیں دعا مانگنے کی اجازت دی ہے. اور نہ صرف دعا مانگنے کی اجازت دی ہے، تکفل لاجابتک، اور اس نے ساتھ ساتھ جو ہے قبول کرنے کی بھی ذمہ داری اپنے کانوں پر لی ہے. وہ متکفل ہے کہ تمہاری دعا کو جو ہے وہ قبول کرے.
بالکل پاس آپ کی بات میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ دعا خزائن الہی کی چابی ہے. یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا کے خزینوں سے خزانوں سے استفادہ کرے تو حتماً پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ دراز کرے آ کر. دوسرا نقطہ جو آپ نے بیان فرمایا وہ ہے استجابت کے حوالے سے، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے کہ استجابت دعا کے حوالے سے کیا مطالب بیان فرمائے ہیں معصومین نے، کہ انشاءاللہ آپ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں. آغا ارتضا آپ سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ جیسا کہ مقدمے میں بیان بھی کیا کہ استقبال ماہ رمضان کی دعا جو سیف سجادیہ میں بیان ہوئی ہے اس کو تشریف فرما رہے ہیں آپ، امام علیہ السلام نے ماہ رمضان کی کن فضیلتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس دعا میں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ، انشاءاللہ یہ دوسرا اس موضوع پہ نشست ہے ہماری، اور اس میں ہم جہاں تک پہنچے تھے وہ یہاں تک پہنچے تھے کہ ماہ رمضان کو ایک خاص فضیلت جو ہے خداوند نے عطا کی ہے، اور ان کی مختلف جو ہے وہ فضیلتیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. کہ ایک تو یہ کہ قرآن میں جس مہینے کا واحد مہینے کا ذکر ہوا ہے وہ رمضان ہے، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کا ذکر موجود نہیں ہے. یہ خاص اس کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے. اس کے بعد ہمیں بتایا کہ اس مہینے کے اندر بہت ہی زیادہ فضیلتیں قرار دی ہیں، اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو دوسرے مہینوں میں چیزیں ہمارے لیے جائز تھیں اس کی حرمت اور اس کی عظمت کی وجہ سے وہ چیزیں ہم پر خدا نے حرام کی. اور اس کی مثال دی تھی کہ جس طرح کعبے کی طرف جب ہم رخ کرتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کی بھی عظمت اور کعبے کی عظمت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم پر حرام کر دی جاتی ہیں، اور یہ دراصل جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہوتی ہے یا ہمیں پریکٹس کرائی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے رکیں. اور رکنا جو ہے وہ اس مہینے کی فضیلتوں کو درک کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے یا مقدمہ ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں، کہ ان چیزوں سے رک کے ہمارا ظرف اور ہماری جو اندرونی کیفیت ہوتی ہے اور طہارت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ فرمایا کہ حرام کی، اور اس کے احترام کے پیش نظر جو ہے کھانے پینے کی چیزوں سے منع فرمایا. امام فرماتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ یہ دعا جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کی 44 نمبر دعا ہے جو رمضان کے استقبال کے سلسلے میں، اور ہم چوتھے فراز پر ہیں. انشاءاللہ کہ کنٹرول روم جو ہے وہ چوتھے فراز کو آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کرے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے لیے بھی ایک معین وقت قرار دیا، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے کے دورانیے میں ہمارے اوپر یہ پابندیاں جو ہیں یا یہ مقدمات جو ہیں وہ جو پابندیاں کھانا پینے سے رکنا اور مختلف چیزوں سے رکنا، یہ 24 گھنٹے کے لیے نہیں، ایک معین وقت کے لیے ہمیں اس پریکٹس میں لایا گیا تاکہ ہم جو ہے وہ تیار ہو سکیں پھر دوبارہ سے ہمیں نارمل حالات میں یہ موقع دیا گیا کہ ہم کس حد تک جو ہے وہ آمادہ ہوئے یا نہیں. اور شاید اگر ہم کلی طور پر بھی دیکھیں ایک دن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن کے خاص وقت میں ہمیں پابندیاں اور یہ سارے مقدمات فراہم کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر اگر مہینے کو دیکھیں پورے مہینے میں یہ پریکٹس کریں گے تو 11 مہینوں کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. تو اس تناظر میں ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ خاص جو ہے وہ موقع عطا فرمایا خدا نے. اور جو پانچواں فراز ہے اس کا, ہم اس کو تسلسل سے لے کے چلتے ہیں وقت میں تاکہ زیادہ سے زیادہ مطالب کو بیان کر سکیں. پانچواں, اچھا یہ بھی شاید میں فراز کہہ رہا ہوں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ فراز کیا ہے جی, یہ وہی نشیب اور فراز ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نشیب جو ہے وہ نیچے کی طرف, فراز اوپر کی طرف, یعنی روحانی طور پر اور تقوی کے میدان میں کمال تک اوپر تک پہنچانے کے لیے یہ فراز ہمیں بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہم ان سے استفادہ کریں. تو پانچویں فراز میں مولا یہ فرماتے ہیں پھر یہ کہ اس کی راتوں میں ایک رات کو ہزار مہینوں سے برتر قرار دیا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہزار راتوں کے برابر جو ہے وہ کون سی رات ہے جس میں تنزل الملائکۃ والروح موجود ہے. جی بالکل, اور ظاہر بات ہے ایک تو خود رمضان کی اتنی فضیلت, پھر رمضان میں ایک رات ہے جس کو اتنی فضیلت دی ہے. اچھا ہوتا ہی ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہماری دلچسپی نہیں ہوتی ہے ماہ رمضان میں عبادت کی طرف, بعض اوقات بعض لوگ یہ بعض جوان یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا, ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی جیسے ہماری بڑوں کی ہوتی ہے. تو گزارش کرنا یہی مقصود ہے کہ جوانوں, کیونکہ بہت سارے مقدمات ہمیں طے کرنے تھے جو اس دنیا کے الجھاؤں میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے, اسی لیے وہ زمینہ فراہم نہیں ہو سکا کہ وہ مزہ اور وہ کیفیت جو ہے وہ ہم درک کر سکیں. اس لیے
مادی پسندیت جی میں گھر گئے کہ معنویت سے دور ہو گئے تو اس کے پاس آنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا.
جی اس میں پہلا نقطہ یہی ہے کہ ہماری ساری وابستگی خدا کی ذات کی طرف ہونے چاہیے تھی اور ہماری ساری وابستگی دنیا کی طرف ہو گئی ہے, جو رکاوٹ بن رہی ہے کہ ہم خدا کی طرف جو ہے وہ وابستگی اور اپنی دلبستگی جو ہے وہ قائم رہ سکیں. یہ پانچویں فراز میں رات کے بارے, اور کہا کہ اس کا نام جو رکھا گیا شب قدر رکھا گیا, اور اس رات میں فرشتے بھی آتے ہیں اور روح القدس بھی آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ ہر امر کا قطعی فیصلہ لے کے آتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اسی دعا سے ہمیں پتا چلا کہ بہت سارے امور جن کا فیصلہ, امر کہتے ہیں کسی بھی حکم کو, تو خدا نے جتنے امر کرنے ہوتے ہیں اس رات کے اندر مقید کیے ہیں کہ وہ قطعی اور فیصلہ نہائی فیصلہ جو ہے ہمارے لیے کیا جاتا ہے.
یہ مطلب ایسا ہے کہ اس کو کھولنے کی مزید ضرورت ہے, انشاءاللہ شب قدر کے دنوں میں ہم اس کو مزید کھولیں.
جی بالکل کھولیں گے. بس اس کو مکمل کر لیتے ہیں پانچویں فراز کو, کہ اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے وہ نازل ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے نزول کے لیے بھی جب وہ نازل ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ظرف کو آمادہ کرنا ہوگا کہ وہ نازل ہوتے ہیں. اس میں مختلف روایات ہیں کہ معصوب کے اوپر, وقت کے امام کے اوپر نازل ہوتے ہیں.
انشاءاللہ شب قدر میں اس کو ہم
جی انشاءاللہ,
چونکہ شب قدر کا اور امام زمانہ علیہ السلام کا بہت زیادہ رب موجود ہے کہ وہاں پر ان مطالب کو کھولیں.
جی بس آخری لائن, اس کے بعد جو اس فراز کو مکمل کرتے ہیں کہ وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک قائم و دائم رہتی ہے. یہ مطالب جو ہے وہ پانچویں فراز میں معصوم نے بیان کیے.
جی بہت شکریہ, انشاءاللہ یہ جاری رہے گا.
جی
اسی طریقے سے امام کے کلام کو جو ہے وہ سنتے رہیں گے. آغا صاحب, دعا کے حوالے سے معمولاً یہ سوال اٹھتا ہے, اور مخصوصاً آج کل کے حالات میں تو زیادہ سوال اٹھا, کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ دعا جو ہے وہ بلاؤں کو دور کرتی ہے. بلا اگر آ جائے تو دعا کی جائے, تو بعض اوقات دعا کی جاتی ہے لیکن بلا دور نہیں ہوتی, اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
بہت ہی جو ہے وہ اہم سوال ہے, اور ایک یعنی اہم گتھی ہے کہ جو اگر سلجھ جائے تو ہماری بہت ساری فکری الجھنیں دور ہو سکتی ہیں. لیکن جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے پہلے ایک فریم ورک ہے کہ جس کے اندر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل بلینک سلیٹ ہو اور انسان پھر وہاں سے آئے اور فیصلہ کرنا شروع کرے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا ایسا کیوں نہیں ہو رہا, بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو اسمپشنز کہتے ہیں. لیکن ضروری نہیں, اسمپشنز کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ تصورات ہیں, ممکن ہے کہ وہ ریالٹی کے اوپر, حقیقت کے اوپر مبنی ہوں. اب اگر ہم اسلامی فریم ورک دیکھیں اور اس میں ہم فلسفہ حیات یعنی زندگی اور اس کے مقصد کو سمجھیں تو ہمیں جو ہے دوسری چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اصل خود یہ جو توقع ہے ہماری زندگی میں کہ ہمارے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے,
یہ تو غلط توقع,
یہ توقع اسی وجہ سے کہ ہم اس فلسفہ حیات سے واقف نہیں ہے.
اور قرآن سرات سے اس کو بیان بھی کیا ہے
کہ ہاں لیبلوناکم, کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. تو یہ کہ یہ کائنات خدا نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر انسان کے اوپر مشکلات آئیں, مصیبتیں آئیں, اور اسی سے مقابلہ کرتے ہوئے جو اس کے اندر چھپی ہوئی بے شمار صلاحیتیں خدا نے رکھی ہیں وہ جو ہیں وہ سامنے آئے. اب بتا یہ موضوع وسیطہ رہ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بعض دفعہ یہ ہے کہ نہیں, इंसान को इस दुआ के जरिए से मुश्किल हल नहीं होती, लेकिन वो हिम्मत मिल जाती है कि जो मुकाबले के लिए जो है वो जरूरी
जरूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये पहली बात आपकी यही है कि ये तवक्को रखना अपनी जिंदगी के अंदर ये बेजा तवक्को है।
बिल्कुल
कि हमारी जिंदगी बे यानी आसानियों का मजमुआ हो, कोई मुसीबत ना आए, लेकिन हम जब दीन का मुतालआ करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, रिवायात को देखते हैं, तो उसमें जगह जगह खुदावंद मुताल ने फरमाया है कि ए इंसान मैं तुम्हें मुबतला करूंगा, तुम्हें मैं माल से भी आजमाऊंगा, तुम्हें मैं जान से भी आजमाऊंगा, तुम्हें मैं मसलन मुख्तलिफ और खौफ से भी आजमाऊंगा। तो ये वाकई आपने एक नुक्ता बहुत अच्छा बयान किया कि नाजरीन को उसकी तरफ जो है वो तवज्जो करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो ये कि दुआ जो है वो आकर वबाओं को दूर करती है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हतमन व हतमन जो कुछ मांगा जाए खुदा उसको पूरा भी करेगा। ये हमने पिछले प्रोग्राम में
यकीन मसलहत की तरफ से जब हमने बात की थी। यहीं पे मैं आपको एक और चीज बताऊं कि असल में हमारा जो तसव्वुर है खुदा के बारे में और उस तरीके से है कि या दुआ या दवा।
हाँ।
यानी ये डाइकोटमी यानी हम जो है वो तफरीक करते हैं कि भाई या दुआ करेंगे या दवा करेंगे। अब जहां पर दवा मौजूद है वहां पर दुआ नहीं करते, यानी एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि गॉड ऑफ गैप्स, यानी जहाँ पे हमें जाहिरी असबाब नजर नहीं आते हम समझते हैं कि जो है वो वहाँ पर।
और ये फिक्र भी गलत है बहुत ज्यादा। इन जब हमने पिछले प्रोग्राम में जब ये कह दिया कि इंसान फक्र महज है,
बिल्कुल,
तो फक्र महज का मतलब ही यही है कि ये दम बदम खुदा का मोहताज है।
बिल्कुल,
जब दम बदम खुदा का मोहताज है तो अब इसको दवा मिले या ना मिले दुआ की जरूरत है, दुआ खुदा से मांगना है।
दुआ का एक और पहलू भी है कि एक ह्यूमन कैपेसिटी है और उसके बाद एक हाईएस्ट जो है स्टेज इसको इंसान अचीव कर सकता है। बाद अगर ह्यूमन कैपेसिटी से वो चीज हासिल नहीं होती, लेकिन अगर दुआ की सपोर्ट उस चीज को हो जाए तो वो अपने हायर स्टेजेस तक पहुंच सकती है, जिसकी तरफ हम गाफिल हैं कि हमें किसी भी लम्हे से गाफिल नहीं होना चाहिए।
यानी इंसान जो है वो कोशिश करे जो कुछ उसको खुदा ने दिया है, क्योंकि ये जो कोशिश है ये भी जो कुदरत है जिससे वो कोशिश कर रहा है ये भी खुदा की दी हुई है, और जो उसने खुदा ने कुदरत दी है उसको बरूए कार लाए, उसकी कोशिश करे। और फिर जैसे कि जो है वो आसान ने इशारा किया कि उसके बाद जो इसके अंदर ये भी खुदा का है और खुदा ही की तरफ से एक और एडिशनल फैक्टर जो है वो दुआ की सूरत में। इसीलिए रिवायत में कहा गया कि अगर यानी इस चीज को इसको तोड़ने के लिए कि ऐसा नहीं है कि या दुआ है या जो है वो दवा है, करके वो चीज है कि जिसके लिए खुदा ने रास्ता मुअय्यन किया है, जब तक तुम उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाओगे तुम्हारी जो है वो दुआ कबूल
नहीं होगी।
पुरानी मिसाल भी इस सिलसिले में याद आती है कि जनाब मरियम जब पहुंच गई दरख्त के पास
तो कहा हाथ मारो,
वो सब्ज हो गया, खुश दरख्त था, उस पे खजूरें आ गई, लेकिन ये नहीं कहा कि खजूरें गिरा दे खुदा, बल्कि मरियम से कहा अब हिलाओ ताकि गिरे और खा।
असबाब का दामन जो है खुदा ने छोड़ने का नहीं कहा
जी,
दुआ और असबाब ये दोनों एक जो है वो चोली दामन का साथ है इनका। ऐसा नहीं है कि अगर दुआ करनी है तो असबाब खत्म हो जाएंगे या असबाब हैं तो दुआ की जरूरत नहीं है। दुआ का अपना किरदार है और असबाब का अपना किरदार है। बहुत यानी बेहतरीन इसमें बहुत सारे मतालब हैं, अगर बयान करना चाहे तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं और गलत फहमी भी यहीं पर ही होकर आती है। बल्कि आपकी इस बात से मुझे ये चीज याद आई कि ये कोरोना वबा जो आज फैली हुई है, तो जैसे ही ये रोशन फिक्र मुल्हदीन तबका बाज़ औक़ात बहुत मुट्ठी भर जो हैं मुआशरे के अंदर, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर खुदा है तो दुआ करो तुम जाके, मेडिकल साइंस की तरफ क्यों भागते हो, डॉक्टर के पास क्यों भागते हो जाके। तो ये इसी गलत फहम का नतीजा है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि ऐसा नहीं है कि दो रास्ते हैं, या दुआ या दवा।
शायद इसको और ज्यादा अगर हम आगे खोलना चाहें, इस वक्त दो मशरब नजर आ रहे हैं। एक वो लोग हैं जो दीन को अहमियत नहीं देते, वो कहते हैं कि जी साइंस और साइंस और साइंस, और एक वो कदामत पसंद किस्म के महजूर फिक्र के लोग हैं जो समझते हैं कि इन असबाब को हम साइंटिफिक छोड़ दें। जबकि रास्ता क्या है, रास्ता यही है जो बयान हुआ कि साइंटिफिक अप्रोच को भी अपनाना है, इलाज को भी ढूंढना है, खुदा ने हमें ये सलाहियत दी है, खुदा ने ये अज़बाब फराम किए, लेकिन साथ में दुआ को जारी रखना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत
है, दोनों जो है वो खुदा की खुदाजी की तरफ से है।
और दुआ भी उन अस्बाब में से एक सबब
है,
अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो अस्बाब पूरे नहीं
होंगे। वो जो हमने कहा था इल्लत मालूम का कानून जो है जारी है, ये दुआ उससे
बहुत शुक्रिया। बहुत अहम चीज थी कि जिसकी तरफ इशारा करना जो है वो जरूरी था कि नाज़रीन उसकी तरफ तवज्जो करें। आगा साहब, हम अपने इस सैफ सजादिया की दुआ को आगे बढ़ाते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ रातों के बारे में भी इस दुआ में कुछ मतालब बयान फरमाए हैं, उस हवाले से आप बयान फरमाइए।
जी, वो पांचवा फराज हमने रात के बारे में बयान किया और अब हम छठे फराज में दाखिल होते हैं कि उसकी, क्योंकि ज्यादा तफसीला शब कदर में इंशाल्लाह डिस्कस होंगी, इसलिए हम उसकी और गुफ्तगू जो है उसे गुरेज करते हुए छठे फराज की तरफ आते हैं। और इस दुआ के अंदर हम कई मरतबा देखते हैं कि बाकायदा तौर पर इमाम बयान करने वाले हैं, वो दुरूद भेज रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। दरअसल हमें मालूम है कि ये दुआएं जो है वो हमें तालीम देने के लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बाज़ लोग सवाल करते हैं कि जी ये क्या इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं मासूम, मासूम को इस्तिग़फ़ार की क्या जरूरत है? तो ये दरअसल तालीम देने का तरीका है। इसलिए यहाँ पे भी जब हम दुआ की फराजों में मुख्तलिफ फराजों में देखते हैं तो कई फराजों में खुद दुरूद भेज रहे हैं इमाम, क्या आप कह रहे हैं कि ए अल्लाह मोहम्मद और उनके आल पर रहमत फरमा।
मैं हमारे लिए चाहूंगा कि यहाँ एक और तबके की गलत फहमी को दूर करता चलूं मैं आपकी ही बात से इल्हाम लेते हुए कि बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि तवस्सुल अगर इतना जरूरी है तो आइमा ने तवस्सुल क्यों नहीं किया। तो सैफ सज्जादिया तवस्सुल से भरी हुई
है, बार बार दुरूद जो है
बार बार दुरूद भेजना है, दुरूद भाई तवस्सुल ही है कि खुदाया तू दुरूद भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुरूद इसलिए भेजा जा रहा है ताकि हम इनको वास्ता बना सकें और खुदा से हम मतालिब को हासिल कर सकें।
हम इसको इसी पिछले सवाल से कनेक्ट करते हैं कि हमने कहा कि नौजवान जो ये कहते हैं कि हमें दिलचस्पी पैदा रहे, दिलचस्पी किसी भी मौजू पर उस वक्त पैदा होती है जब इंसान सही तौर पर उसके बारे में मालूमात रखता है, उसके फायदे को जानता है, उसके शरफ को जानता है। तो मासूम इसी की तरफ इशारा फरमाते हैं, कहते हैं हमें हिदायत फरमा के हम इस महीने के फजल और शरफ को पहचान। बस फजल और शरफ भी पहचानना बगैर दुआ के मुमकिन नहीं है। खुद बेजाती हम लाख किताबें खंगाल लें लेकिन अगर फजल खुदाबंदी नहीं होगा, लुत्फ खुदाबंदी नहीं होगा, तो यह हम फजल शरफ इस महीने को हम पहचान नहीं पाएंगे। इसके लिए भी हमें खुदा की मोहताजी है, खुद हिदायत फरमा के हम इस महीने के फजल शरफ को पहचान सकें और इसकी इज्जत और हुरमत को बुलंद जाने। बाज़ औक़ात इंसान पहचान लेता है लेकिन दिल से उस मर्तबे पर उसको नहीं लेके जाता। तो ये दूसरा फराज यही बता रहा है कि इसके इज्जत और हुरमत को बुलंद जाने। जाने का क्या मतलब है? यानी इंफॉर्मेशन आ गई है लेकिन कल्ब में नहीं उतर रहा है, वो अंदरूनी कैफियत पैदा नहीं हो रही है। इसके लिए भी दुआ मांगी जा रही है कि ये हमें अता फरमा और इसमें इन चीजों से जिनसे तूने मना किया इज्तनाब करें। खूब जब तक हम ताबूत के रास्ते पर नहीं आएंगे इस महीने की बरकात से फैजियाब नहीं हो सकते। क्या फरमाया? वो जो कुछ हराम किया है, वो जो कुछ वाजिब किया है, वो जो कुछ मुस्तहब किया है, वो जो कुछ मकरूह किया है, इन तमाम चीजों की तरफ हमें एहतियात करनी होगी। तो मौलाना ने फरमाया जिनसे तूने मना किया है हम इज्तनाब करें और इसके रोजे रखने में हमारे आज़ा को नाफरमानियों से रोकने और इन कामों में मसरूफ रखने से जो तेरी खुशनुदी का बाइस हो हमारी आनत फरमा। रोजे रख रहे हैं लेकिन रोजा रखना काफी नहीं है, बल्कि रोजा रख के अपने आज़ा को इस्तेमाल करना है, दो जहत से इस्तेमाल करना है। एक तमाम नाफरमानियों को रोकना है, बाद में बयान होगा किन किन नाफरमानियों को, हमारे मुख्तलिफ आज़ा और जवारे मुख्तलिफ नाफरमानियों का सबब होते हैं, उनके बारे में बयान होगा। और दूसरा क्या फरमा रहे हैं? वो काम करें जिससे खुदा खुशनुद हो जाए। और हमें पता है माह रमजान के हवाले से ढेरों ऐसी दुआएं, ढेरों ऐसे काम हम अंजाम दे सकते हैं जिसको इस महीने में हम खुदा को राजी कर सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि इस महीने के अंदर न सिर्फ एक इस महीने की फजीलत ज्यादा होने का क्या मतलब है, फजीलत का मतलब यह कि हम वो सफर जो आमतौर पर बहुत ज्यादा दौरानिए में मुकम्मल करते हैं इस महीने में बहुत तेजी से मुकम्मल कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी हमारी अयानत फरमा, यानी नाफरमानी ना करने में और खुशनूद करने में भी हमें खुदा की मदद का اشارہ دیتے ہیں امام, یہ بھی بہت اہم ہے کہ کسی بھی لمحے غافل نہ ہو جائے ہم خدا کی دعا سے, تاکہ ہم نہ بےحدہ باتوں کی طرف کان لگائیں. اب اعضاء و جوارے میں مختلف اعضاء و جوارے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم کانوں کا استعمال روزے کے اندر نہیں بلکہ تمام مہینے کی تیاری, ہم نے بتایا آگے عمر کی تیاری کر رہے ہیں اس ماہ رمضان میں, تو فرماتے کانوں کا ایسا استعمال نہ کریں چونکہ بےحدہ کاموں کے, اور نہ فضول چیزوں کی طرف نگاہیں اٹھائیں, یعنی کہ آنکھوں کے گناہوں کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ چھٹا فراز تھا کہ جس میں معصوم نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا,
یعنی بہت سارے نکات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ آگے بھی ہوگا اس میں آ کے, اور اس کے اندر کتنے خوبصورتی سے وہ مطلب جھلک رہا ہے کہ ہم فقرے محال,
فقرے میں بالکل ابھی یہی جو ہم نے بات کی تھی,
ہم فقرے محال بالکل تیری ضرورت, اطاعت کرنی ہے تب بھی تیری ضرورت, ٹھیک ہے ہر چیز کے اندر ہمیں تمہاری ضرورت ہے. واقعی بہت زبردست یہ فراز ہیں اور سیکھنے کو ملتے ہیں. اسی کو میں بہانہ بناتے ہوئے آپ سے اگلا سوال یہ پوچھوں گا کہ بہت اہم سوال ہے. ہم نے بعض جگہ پہ یہ بات سننے کو ملی ہے کہ دعا جو ہے وہ روایات سے معارف عکس کرنے کے اندر اہمیت رکھتی ہے, اور اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے دعا کرنے کی, اور دعا پڑھنے کی بلکہ کرنے کی نہیں بلکہ آئمہ معصومین کی دعاؤں کو پڑھنے کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس کی تاکید کیوں کی گئی ہے اور باقی روایات پر یہ کیوں افضلیت رکھتی ہیں. اس حوالے سے آپ فرمائیں گے کچھ؟
جی یقیناً, یہ جو جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, رہبر معظم نے بھی اس کے اوپر تاکید فرمائی اور ساتھ ساتھ اس مطلب کو بیان کیا کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جو اکثراً جس سے لوگ غافل رہ جاتے ہیں, کہ جہاں یہ کہ خدا سے ربط ہے, خدا سے طلب کرنا ہے, وہاں جو ہے وہ خود معارف کو یعنی جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو عرض کرنے کا بھی جو ہے بہترین ذریعہ ہے. اس سے کئی مثلاً وجوہات ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ جس وقت جو آئمہ معصومین علیہ السلام جس وقت لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں, تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, کے لوگوں کی فہم کے مطابق جو ہے وہ ان لوگوں سے گفتگو کرو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ہم عام طور سے جب دیکھتے ہیں کہ وہ کلام کو جو امام نے عام لوگوں سے کیا ہے اس میں اور وہ جو خاص لوگوں سے جیسے علماء سے خطاب کیا, اس کے اندر بہت جو ہے وہ بہت بہت فرق ہے اس کے اندر. یا وہ کلام کے جس وقت مولا جانتے ہیں کہ اس کو لکھا جا رہا ہے, یعنی جو خطبہ اس طریقے سے کہ لوگ لکھ رہے ہیں وہاں پہ مطالب بیان کر رہے ہیں, کیونکہ
اس کی سطح بلند ہوتی ہے اور جو لوگوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی سطح تھوڑی نیچے کر کے بیان کرتے ہیں,
کیونکہ یہ کہ یہ لکھا جائے گا نسل در نسل لوگوں تک پہنچے گا بہت ساری چیزیں, اگلی نسلیں جو ہے اس کو سمجھیں گی. لیکن یہاں پر جب امام جب خدا سے گفتگو کر رہے ہیں تو اب جو ہے وہ
یہاں راستہ ہے نہیں, یا خدا ہے اور یا معصوم ہے,
تو اس وقت جو اعلیٰ ترین جو مطالب ہیں اس کو یہاں پر امام بیان کر رہے ہیں.
اور یہ بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ دعا کی اہمیت کے اندر اہمیت کا حامل نقطہ ہے. یعنی واقعا اگر ہم اس بات کی طرف توجہ کر لیں کہ ٹھیک ہے دعا پڑھنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے, دعا پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, دعا پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں, لیکن اگر ہماری یہ بھی نیت ہو جائے اور اس کی طرف توجہ کر لیں کہ دعاؤں کے ذریعے ہم نے خالص اور ناب مطالب اور معارف عرض کرنے ہیں, یہ بہت زبردست ہے. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک نقطہ بیان بھی کیا تھا, اگر جمشید علی آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک جملہ پڑھ کے سنایا کہ دعائے ابو حمزہ صومالی کے اندر یہ ایک یہ کلام تھا امام کا, امام سجاد علیہ السلام ہی کے حوالے سے. امام فرماتے ہیں کہ بے کا عرفتک, کہ میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا, اور یہ توحید ایسی توحید ہے کہ جو امام ہی جانتا ہے, کیونکہ مخلوق کے اندر تو یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ ڈائریکٹ خدا کے ذریعے خدا ہی کو پہچانے.
خود دعائے عرفہ کے اندر بھی جو اسی چیز کو مولانا نے فرمایا کہ کیا تیرے غیر کے لیے کوئی ایسا ظہور ہے کہ جو تیرے لیے نہیں ہے, جو اپنے وجود میں تیرا محتاج ہے وہ کس طرح سے تجھ پر جو ہے وہ دلیل بن سکتا ہے.
تو ناظرین سے یہی تقاضا ہے ہمارا کہ اس جو بحث کو ہم نے اسی لیے آپ لوگوں کے لیے رکھا کہ ان قسم کے نکات بیان کیے جائیں, اور جتنی بھی یہاں پہ دعائیں تشریح کے طور پہ بیان ہو رہی ہیں یا ہوں گی آگے چل کے, یا آپ خود اپنے جو ہے وہ زندگی کے اندر دعاؤں کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے, قراءت کریں گے ان کو, تو یہ نقطہ حتماً اندر رکھیں اس کے کہ اس قسم کے معارف اس میں پائے جاتے ہیں. پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ بحث جو ہے وہ تشنہ رہ گئی ہے, اگلے پروگرام میں پھر زحمت دیں گے آپ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اس پروگرام کو اور بحثوں کو جو ہے وہ مکمل کر سکیں. جی ناظرین, ہمارا اس سیشن کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آج کل کے جو حالات بنے ہوئے ہیں, جو کہ कोरोना की वबा ने अपने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है और इसमें हर इंसान को एक सहारे की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से इस मुश्किल से बचा जा सके। जहां एक रास्ता मेडिकल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वहां एक रास्ता मानवियात की तरफ तवज्जो करना है और खुदा से लौ लगाना है। तो वली अमर मुस्लिमीन आयतुल्ला खामनाई मुद्दाज़िल्लाहुल आली ने इस मानवी सफ़र की तरफ जो है वो इशारा किया और अहम दुआ की तरफ इशारा किया, जो कि सैफ़े सज्जादिया की 7 नंबर दुआ है, और उसको पढ़ने की ताकीद की कि आजकल के हालात में आप इसको हतमन पढ़ें, जब भी कभी मुश्किल पेश आए तो इसको पढ़ें, लेकिन आजकल के चूंकि सख्त दिन हैं इसमें ज़्यादा ताकीद फरमाई है। अभी आपके सामने इस दुआ को नशर किया जाएगा, गौर से सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा उसके अंदर। जैसे ही ये क्लिप ख़त्म होगा आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे नए मौजू के साथ और नई शख्सियात के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به قدر المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلات لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نحيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بعدني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النذر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعلني من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمالي سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا ربي ضرعا وامتلأت بحملي ما حدث علي هما وأنت القادر على كشفي ما منيت به ودفعي ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دوسرا سیشن عقیدتی اور سماجی مسائل کے بارے میں ہوتا ہے اور اس میں ہم بعض ایسے سوالات کو اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ جو معاشرے میں رائج ہوتے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں اور ہمارا جوان طبقہ ان میں مبتلا ہے. آج جس موضوع کو انتخاب کیا ہے آپ کے لیے اور اس کو یہاں ہم تفصیل سے بیان کریں گے وہ ہے دین اور دنیا کا رابطہ، کہ اہم ترین مسئلہ ہے اور بہت عرصے سے، یعنی یوں کہوں کہ صدیوں سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور اس پر مختلف انداز سے گفتگویں کی گئیں، کتابیں لکھی گئیں کہ آیا دین اور دنیا یہ مل سکتے ہیں آپس میں یا یہ راستہ جدا ہے، دونوں کا الگ الگ ہے. اس کے اندر موجود مختلف سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب آغا زوار حسین صاحب کو کہ یہاں پر حوزہ علمیہ قم میں یہ فلسفے میں پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری شخصیت جن کو ہم نے دعوت دی ہے آغا محمد علی فضل صاحب ہیں کہ یہ بھی علم کلام کے طالب علم ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں بزرگواروں کو کہ آپ نے وقت دیا اور حاضر ہوئے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. آغا زوار سے اپنا پروگرام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. جیسا کہ مقدمے میں میں نے بیان بھی کیا ہے کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل جو ہے وہ مسئلہ ہے، دین اور دنیا کا آپس میں کیا رابطہ ہے اور آیا یہ دو الگ الگ ہیں، کبھی جمع نہیں ہو سکتے یا کچھ صورتحال ہے، تو اس کے اوپر کیا فرمائیں گے اور کیا گفتگو کریں گے اس میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دین اور دنیا جو ہے اس کو لوگوں نے مختلف نگاہوں سے دیکھا ہے اور بیان کیا ہے، لیکن دین مبین اسلام جو ہے وہ اس کو ایک خاص تناظر میں دیکھتا ہے، بلکہ گویا یوں کہوں کہ ان دونوں کا آپس میں ایک اتنا گہرا اور پیچیدہ رابطہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے. یعنی انسان جو ہے، اسلام نے انسان کو کہا ہے کہ وہ مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک اس کا بدن ہے اور ایک اس کی روح ہے. ایک بدن ہے اور دوسری روح ہے. یہاں پر روح کے تقاضے ہیں اور اس کے لیے معنویات ہیں، اسی طرح سے اس کے بدن کے بھی تقاضے ہیں اور بدن کے لیے مادیات ہیں، اس کا بھی بندوبست کیا ہے. چونکہ اور بدن کو مرکب کہا گیا، سواری کہا گیا ہے کس کے لیے؟ روح کے لیے. تو اگر سواری مضبوط ہوگی تو اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ سفر کر سکے گا.
یعنی دونوں کلیدی کردار رکھتے ہیں انسان کی شخصیت کے اندر. اگر بدن کو چھوڑ دیں تب بھی اس کی شخصیت کامل نہیں، اور اگر روح کو لے لیں اور بدن کو چھوڑ دیں، اور روح کو چھوڑ دیں اور بدن کو لے لیں فقط، تو یہ بھی اس کو تکمیل نہیں کرتا.
جی جی. नहीं कर सकता ना, दोनों इसी तरह से।
ऐसे
और इंसान जो रोज़मर्रा में काम करता है, दुनिया में जो काम अंजाम देता है, ये उसकी रूह के तकवुन में असर अंदाज होते हैं। जो जो भी काम करता है वो उसकी रूह पर असर अंदाज होते हैं, उसकी सआदत और शकावत में इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। यही वजह है कि अलामा तहरानी जो हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं माद शनासी में कि इंसान जो है इस असर को नहीं देख पाता। मतलब वो इंसान जो बिल्कुल दुनिया में गुम हो जाता है और आखिरत से गाफिल, यानी हमें एक में गुम होकर दूसरे से गाफिल नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि मासूम जो है यहाँ पर फरमाते हैं कि अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, कि दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है, इंसान जो बोएगा यहाँ पर कल आखिरत में उसी को वो काश्त करेगा। तो इंसान यहाँ पर मसलन अगर अच्छाई बोएगा तो उसका नतीजा भी अच्छाई होगी, अगर बुराई बोएगा तो उसका नतीजा भी बुराई होगी। और इंसान जिस तरह से एक ज़ारे एक किसान जो है वो अपनी खेती को देख रहा होता है, उसकी देखभाल करता है, इसी तरह से दुनिया है, दुनिया में इंसान जो काम करता है। इसलिए तो अलामा तहरानी का मैं नकल करना चाह रहा था कि वो ये लिखते हैं कि इंसान जो है जब गुनाह करता है मसलन और आलूदा हो जाता है और मानवियात उसकी इतनी कवी नहीं होती तो उसको ये रहबता बहुत ज़ईफ़ नज़र आता है, उसको ये मतालब जो है
बिल्कुल आजकल हम देख भी रहे हैं उसमें, यानी इंतहाई असासी नुक्ता है ये, आगा साहब आप भी तायद फरमाएंगे इसके हवाले से कि दीन और दुनिया की जुदाई का मसला उठा ही यहीं से है कि हर चीज़ को मादियत के अंदर मुनहसर कर दिया गया, और जब मादियत में मुनासिर हो गए फकत उसी पर तवज्जो की और मानवी चीज़ों को जो है वो उससे गफलत इख्तियार की, तो जाहिरी बात है कि दीन तो खुद ब खुद जो है वो साइड पे हो जाता है और उसकी जुदाई जो है वो सामने आ जाती है। जी आप फरमा रहे थे।
हाँ, मैं फरमा रहा था, उनका कौन नकल कर रहा था, ये जाहिर व बातिन की तरह है ना, जिस तरह से अखरोट होता है ना उसका एक छिलका होता है और उसके अंदर जो है वो उसका मग़्ज़ होता है, तो ये छिलका जो है ये जाहिर है, ये दुनिया है और वो मग़्ज़ आखिरत है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें इससे गुजरना
होगा,
और ये जितना सख्त और मजबूत होगा, जितनी इसकी हिफाजत करेगा, उतना अच्छा अखरोट जो हमारे हाथ में आएगा। तो अलामा तहरानी लिखते हैं कि इंसान की मिसाल ये है, जब गुनाहों में आलूदा हो जाता है और दुनिया में मसलन दुनिया की मोहब्बत में अंधा हो जाता है, फिर तो आखिरत से गाफिल, ऐसा नहीं होना चाहिए, गाफिल हो जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कैसे होता है, मसलन कहते हैं कि एक इंसान जिसको डॉक्टर के सामने रखा गया, उसका ऑपरेशन होने वाला है दिल का या उसके गुर्दे का, डॉक्टर उसको फाड़ चीर रहे हैं, उसके जिस्म से खून भी निकल रहा है, लेकिन उसको जो है वो दर्द महसूस नहीं है। ऐसा नहीं कि दर्द नहीं है, बल्कि दर्द है लेकिन वो महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि वो मस्त है, उसको निशा लगा दी है, बेहोशी का आलम है। तो इंसान इस दुनिया में अगर फकत दुनिया का होकर रह जाए तो मस्त हो जाता है दुनिया की लज्जतों में, फिर आखिरत से गाफिल हो जाता है। ये दोनों को एक साथ लेकर अगर चले तो इसी में ही फलाह और कामयाबी है। इसलिए तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि लैसा मिन्ना मन तरका दुनियाहु लिआखिरत ही वला आखिरतहु लिदुनियाती, हम में से वो हरगिज नहीं है कि जिसने अपनी दुनिया को आखिरत के लिए छोड़ दिया और आखिरत को दुनिया के लिए छोड़ दिया, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलना।
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ताकीद दीन इस्लाम के अंदर मिलती है। नहीं मालूम हमारे इस दीन इस्लाम में जो रोशन फिक्र मौजूद हैं क्यों वो ताकीद करते हैं दीन और सियासत की जुदाई की। हाँ, अगर तहरीफ शुदा अध्ययन की बात करें तो मुमकिन है वहाँ पे इस किस्म का कंसेप्ट मिलता हो कि जो फ़कत रूहबानियत की दावत दे रहा हो, दुनिया की नेमतों से दूर रहने की दावत दे रहा हो, सियासत के करीब जाने से रोक रहा हो, तो इम्कान। लेकिन दीन इस्लाम एक जामे दीन है, जिस तरीके से खूबसूरती से आपने हदीस भी बयान की और मतालब बयान फरमाए हैं कि दीन कभी भी इन ना मादियात का मुनकर है और न मानवियात को जो है वो सरफ़ नज़र करता है मादियात की वजह से। बहुत शुक्रिया, यानी इस नुक्ते को अगर तवज्जो दे ली जाए तो इंतहाई आसानी से इंसान जो है इन दोनों के रابطे को जो है वो समझ लेता है आकर।
लेकिन सैयद, अगर आप मुझे इसमें थोड़ा सा
जी बिल्कुल बिल्कुल
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अगर हम लोग जब इसके ऊपर बात करते हैं ना दीन और दुनिया के ऊपर, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि हम लोग दीन और दुनिया को समझें कि इसे माना क्या है। यानी अगर हम लोग दुनिया से मुराद एक ऐसा आलम समझ रहे हैं कि जिसके लिए कोई निहायत नहीं है, जिसके लिए कोई इख्तिताम नहीं है, जिसने कहीं पर जाकर रुकना नहीं है या जिसके लिए फना नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी दुनिया से मुराद एक ऐसा आलम है कि जहां पर इंसान को एक खास कह लीजिए आजमाइश के लिए भेजा गया है, एक खास उसको मकसद और हदफ के हुसूल के लिए भेजा गया है। अच्छा, आप जब उसको मकसद और हदफ के हुसूल के लिए कि जिसको इंसान अपने फितरत के जरिए से समझ सकता है, अपने कुव्वत इरादी के जरिए से समझ सकता है। अच्छा, हर एक इंसान जब किसी भी शय का इरादा करता है तो किसी हदफ के तहत कर रहा होता है। انسان کا ہر عمل، انسان کی ہر حرکت، انسان کی ہر سوچ ایک خاص ہدف کے ساتھ ہے. اگر ایک انسان اس طرح سے اپنے لیے ہر ایک ہدف کے بعد ایک ارادہ کرنے کے ساتھ اس طرف حرکت کرنا شروع کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دنیا بھی متحرک ہے تو اس کا ایک ہدف ہے، اس کی ایک غایت ہے. اب یہ ہدف کو کیسے پہنچے گی؟ اب یہاں پر انسان کے لیے ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے لیے اس کو کوئی شے چاہیے ہے، کسی شے کا محتاج ہے. انسان کو ایک ایسا دین چاہیے ہے کہ جو مکمل ہو، ایک ایسے قواعد کا، ایک ضوابط کا مجموعہ چاہیے ہے کہ جو اس کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے جتنے بھی احکام ضروریاں ہیں وہ سارے کے سارے مہیا کر دے. جتنے ایتھکس ہیں، جتنی اخلاقیات ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس نے اس دنیا کے اندر عدل و انصاف و امن کے ساتھ رہنا ہے، وہ اس کے لیے مہیا کر دے. وہ جہاں پر ہدف تک پہنچنا ہے اس کے لیے طریق اور اس کے لیے راستہ، اس کے لیے وہ جو ٹریک ہے اس کے لیے وہ مہیا کر دے. اس ٹریک کو ہم لوگ دین کہیں گے، اور اس ہدف کو کہ جہاں تک پہنچنا ہے، پہنچانے والی جو کہہ لیجئے قواعد اور مجموعہ ہے، وسیلہ، وہ سارا دین ہمیں دے گا. اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس دین کے ساتھ رہے. اچھا، یہ انسان کی فطرت بھی تقاضا کرتی ہے. اگر انسان تھوڑا سا اس کی طرف متوجہ ہو کہ ہر انسان فطرتاً کسی یعنی کسی قادر سے جا کر مدد طلب کرتا ہے. کبھی کسی انسان کو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کسی ایسے کمزور انسان سے جا کر کہے کہ مجھے زمین سے اٹھا لو،
بالکل
کسی کے پاس پیسے نہ ہو اور اسی سے قرض مانگنے چلا جائے. فطرتاً انسان ہمیشہ ایک قوی سے استمداد کرتا ہے، قوی سے مدد طلب کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کمزور سے کرے، کسی ضعیف سے کرے، کسی ناتوان سے کرے، کہ جس کے پاس خود توانائی نہیں ہے وہ کس طرح سے کر سکتا ہے. میں کب ایک دم دین اور دنیا کو جدا کرتا ہوں جہاں پر مصداق میں اشتباہ کرتا ہوں. میں نے جا کر اپنی اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے جب استمداد کی ہے، جب کسی سے مدد طلب کی ہے، تو کسی ایسے سے کی ہے جو خود توانائی نہیں رکھتا، جو خود قدرت نہیں رکھتا، کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ آ کر اس مشکل کا شکار ہو گئے.
بالکل
اسی دنیا کے اندر جتنی مشکلات ہیں اس مصداق کے اندر اشتباہ کی وجہ سے.
بالکل بالکل. وہ جس پروگرام میں، معذرت چاہوں گا آپ کی اس نقطے کی وضاحت کے اندر ہی، پچھلے پروگرام میں ہم نے عقل کی جب کاستیوں کو اور عقل کی محدودیت کو جب بیان کر رہے تھے، تو اس میں ایک محدودیت یہی بیان کی تھی کہ عقل درست ہے، حجیت رکھتی ہے، اور ہر چیز میں ہم استدلال عقل سے لے کر آتے ہیں، لیکن یہ ایک محدودیت رکھتی ہے. اس محدودیت ایک یہی ہے کہ مصداق کی تشخیص عقل کا کام نہیں ہے.
ایک بات یہ بھی ہے یہاں پر،
بسم اللہ،
کہ جنہوں نے اس مصداق میں، حتی مفہوم میں خلط کیا، اس لیے کہ چونکہ دین ایک نامحسوس چیز ہے، چونکہ مجموعہ ہے کچھ اعتقادات کا، کچھ قوانین کا، جو زندگی کا پہیا جو ہے وہ چلاتے ہیں. مثلا وہی جو حدیث مزرعہ کی مثال دی کہ کھیتی ہے، تو اس کھیتی کے لیے جو قوانین ہیں، کمی لحاظ سے ہوں یا کیفی لحاظ سے، اس کو آگے لے کے جانے کے لیے، یا ایک برنامہ کلی ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے، وہ دین کی صورت میں ہے. گویا دنیا جو ہے وہ کھیتی ہے، یہ دین جو ہے اس کا قانون ہے، اور اس کا جو
محصول ہے
وہ آخرت ہے، جو قیامت کے دن ہر کسی کو.
اب یہیں پر اگر دیکھا جائے سید کہ دین اور دنیا جہاں جہاں پر جدا ہوتی رہی، عقل نے آ کر منفعت کے مصداق میں اشتباہ کیا. اس نے کہا کہ میرا پروفٹ جس کے اوپر میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا، اس میں اشتباہ کیا، جس کی وجہ سے اصل دین سے دور ہو گیا. اگر اس کی امپلیمنٹیشن درست رہتی تو کبھی بھی دین سے دور نہ ہوتا اور اس دنیا کو ٹھیک کر لیتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال،
بلکہ آپ کی اس بات کی تائید میں، چونکہ آپ مطالب بہت اچھے بیان کر رہے ہیں اور مطالب ذہن میں آ رہے ہیں، کہ یوں بھی عرض کیا جا سکتا ہے کہ جیسے جیسے یہ دنیا دین سے جدا ہوئی ہے، یعنی عقل بشری دین سے جدا ہوئی ہے، اس نے نقصان بھی سب سے زیادہ پہنچایا ہے،
جبکہ عقل کے نزدیک وہی منفعت تھی. اس کے اندر ایک رہبر معظم کا ایک قول ذکر کرتا ہوں کہ جس کو بہت ہی واقعا حسین انداز، کہ وہ بتا رہے، کہتے ہیں کہ دنیا یہ سمجھی کہ اس کی جو حفاظت کر رہا ہے وہ ایٹم بم کر رہا ہے. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ اسلحہ ہماری حفاظت کرے گا. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ جنگیں اسلحے کی بنیاد پر جیتی جاتا ہے. دنیا یہ سمجھی ہے کہ جو جنگیں ہیں اور جو یہ ساری وارز اور یہ ساری مشکلات وغیرہ ہیں اس کو ہم لوگ اسلحے تربیت اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے سمجھیں گے, ایٹم بم کے ذریعے سے سمجھیں گے, لیکن ہم نے آ کر اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جنگیں کبھی بھی اسلحے کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی بلکہ ایمان کی بنیاد پر جیتی جاتی.
بالکل ایسے
کس طرح سے آپ کو ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے اسی قول رہبر میں کہ دین اور دنیا کو کس قدر خوبصورت طریقے سے امتزاج کیا کہ کہا کہ ہم لوگ ابھی بھی توقع اور توکل اسلحے پر نہیں کر رہے, اپنی ذات پر
ہے اور ذات خدا پر ہے,
ذات خدا پر ہے, ایمان پر ہے, جس کی وجہ سے دیکھیں کہ آج تک اگر جتنی بھی جنگیں جیتی گئی ہیں وہ
تناسب نہیں تھا,
دشمن اصلا
بالکل تناسب
نہیں تھا, یعنی وہاں پر کس قدر اب بدر سے شروع کریں,
بالکل بالکل
بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا کچھ تھا,
کتنی تھوڑی تھی,
اور مشرکین کے پاس کیا کچھ تھا, کیا آیا اسلحے کی بنیاد پر جیتا گیا؟ جہاں پر دین اور دنیا کو جدا کیا گیا وہاں پر انسان ہمیشہ اپنے اس امپلیمنٹیشن کے اندر اشتباہ کرتا ہے,
بہت بڑا نقصان
کر بیٹھتا ہے. انسان سوچ رہا ہے, انسان سمجھا کہ میری سعادت اس میں ہے کہ میں زیادہ مال اکٹھا کروں. خداوند عالم کہتے ہیں الحاکم التکاثر, تم لوگوں کو اس کثرت گرائی نے تم لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا, بالکل دور کر دیا. اس طرح سے حتی زورتم المقابر, یہاں تک کہ تم لوگوں کا وہ آخر آ گیا. جہاں پر بھی انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ مادے کی بنیاد پر, مال کی بنیاد پر اپنے لیے کسی عزت کا بندوبست کر لے گا, تو وہاں پر خداوند عالم آگے کہتا ہے للہ العزت جمیعا.
آپ کسی تائید میں بالکل ایسا ہی ہے, مثلا آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی عقل دین سے جدا ہوئی ہے, بشر دین سے جدا ہوا ہے, یعنی دنیا مادیت کو اس نے دین سے جدا کیا ہے, آپ دیکھ لیں یا نظام ماڈرنزم آیا ہے یا پوسٹ ماڈرنزم آیا ہے, اور دونوں کے نقصانات پر خود انہوں نے کتابیں لکھی ہیں
شدید,
کہ سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ یہی ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے اندر ہم نے کیا, جو ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے لیکن بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ گئے.
مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ ہم ایک اجتماعی عدالتی نظام قائم کریں گے, دنیا میں عدل و انصاف ہو جائے. وہ جو قرآن کا نعرہ تھا کہ ہم نے کتاب اور میزان کو بھیجا ہے انبیاء کے ساتھ تاکہ لوگ جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی, ان کا ہم اس کو قیام کریں گے, لیکن نظر آ رہا ہے
بہت زبردست نقطہ ہے, یعنی بار بار تاکید کی ضرورت ہے, اور بہت یعنی آپ نے اچھے انداز میں اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ جب جب بشر دین سے جدا ہوگا مصداق میں غلطی کرے گا,
اشتباہ کرے,
اور اشتباہ اور غلطی کے نتیجے میں بشریت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا.
یہاں پر ایک اور نقطے کا سید آفی کی بات سے اضافہ کرتا چلو کہ جب ہم لوگ دین کی بھی بات کر رہے ہیں تو دین بھی وہ کہ جو جس کا خداوند عالم جس کو مکمل کر چکا ہے, یعنی اس کا مکمل پروردگار ہے جس کا اتمام جو ہے اس نعمت کا خداوند عالم نے کیا ہے. یعنی ہر دین نہیں, ایسا نہیں کہ انسان کسی قواعد و ضوابط کے تحت چلتا چلا جائے اور وہ دین
بنا لے اور پھر یہ
ایسا نہیں ہے, بلکہ دین سے مراد دین حقہ ہے, دین مبین ہے. آپ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ تاریخ تشیعوں میں دیکھیں تو تاریخ تشیعوں میں کسی بھی ایک مقام پر انسان کی ہلاکت کے لیے جنگ کا آغاز نہیں کیا گیا,
ایسے ہی بالکل
کسی ایک یعنی معصوم نے یا کسی نبی نے یا
کبھی
کسی
حکم نہیں دیا نہ کیا
ہے جائی اور جا کر مثال کے طور پہ ایک جنگ کا آغاز کر دیں, ہمیشہ دفاعی جنگ کہا گیا,
بالکل
ہمیشہ اپنی دفاع کی خاطر اس جنگ کا جو ہے, اور کس طرح سے خداوند عالم نے ان کی نصرت بھی آگے کی ہے.
بالکل,
اور آگے بھی ہم لوگ جو امام زمانہ کے انتظار میں ہیں اور ایک منتظر حقیقی کہ وہ ہادی خداوند عالم کے جو ہادی مطلق ہے اس کا ایک نمائندہ کہ جو اس کائنات میں آئے گا, اس نے بھی آ کر انسان کو اسی دین کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ اپنے اس آزمائش میں کے جو دار الابتلاء ہے اس کے اندر کامیاب ہو کے اپنے ہدف تک پہنچ سکے. دین بھی وہ کہ جو دین حق ہے, اگر انسان کسی اور دین کی بات کرے گا, کسی بشری دین کی بات کرے گا
یا تحریف شدہ دین کی بات ہے, وہ ہمارے مد نظر نہیں ہے, وہ ہماری مد نظر نہیں ہے. اور یہاں پہ جو بحث ہے وہ دین اسلام اور جس کی خود خدا نے ذمہ داری لی ہے کہ اس کو تحریف نہیں ہونے دے.
اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر یہ دین اور دنیا اکٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سامنے جمہوری اسلامی کی مثال ہے. میں ابھی آنے سے پہلے ایک جگہ پڑھا تھا, کسی نے شیئر کیا ہوا تھا کہ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے کہ جب دین اور دنیا آپس میں جدا تھے, کہ جہاں پر انسان کو, اور یہ عجیب ہمارے معاشرے کے اندر یہ جملہ بولا بھی جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنی ہے, جبکہ درست جملہ شاید ایسے ہو کہ اگر آپ علماء یہاں پر تائید کریں کہ آپ اس دین کے مطابق اپنی دنیا کو چلاتے ہیں، نہ کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہے، کہ خداوند عالم نے اسے دنیا کے اندر جو آپ کی زندگی ہے اس کو آپ جب مطابق دین چلائیں گے آپ کے لیے ہر مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا.
بالکل ایسا ہی ہے
اس میں وہ کہہ رہے ہیں،
ایسا ہی ہے
چونکہ دین اور ہم کہتے ہیں دنیا یا دنیا اور آخرت جو ہے یہ ایک حقیقت وجودی ہے کہ جس کے دو مرتبے ہیں وجودی، جس سے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں علماء کہ ایک مرتبہ عالی ہے لوح محفوظ پہ ہے جو، اور ایک مرتبہ ہمارے پاس.
ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں فقط چاہوں گا کہ ایک دو منٹ کے اندر اگر آپ اس سوال کا جواب، چونکہ باتیں تقریباً ہو چکی ہیں ذرا جم بندی ہو جائے اس میں، یہ کروں گا کہ دینداری کا مطلب آیا دنیا سے فرار ہے؟
میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ بالکل ایسا نہیں ہے،
صحیح.
بلکہ اسلام نے تاکید کی ہے اس کے اوپر کہ آپ دنیا کی لذتوں اور نعمتوں سے جو خدا نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں ان سے استفادہ کریں.
خود خدا نے حکم دیا ہے اس کا،
جی حکم دیا ہے اس کا، بلکہ بنائی ہے خدا نے انسان کی خدمت میں، تاکہ میں نے خدا نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے تاکہ تو میرے لیے بن جائے.
میں نے تمام چیزیں تمہارے لیے تسخیر کر دی ہیں.
معصوم جو ہے وہ، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی، معصوم جو ہے کھجور تناول فرما رہے تھے خرما، تو ایک شخص کو انہوں نے دعوت دی کہ آئیں اور میرے ساتھ ہیں، تو اس نے قبول نہیں کیا، دوبارہ دی، تو تیسری دفعہ جب اس سے کہا کہ آئے میرے ساتھ تناول فرمائیں تو اس شخص نے کہا کہ ثم لیسألن یوم عزین عن النعیم، قرآن کی آیت پڑھی کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو میں نہیں کھاتا ہوں. تو معصوم نے کہا کہ تم نے اس کی غلط تفسیر کی ہے، حالانکہ اس میں یہ ہے کہ نعمت کھاؤ لیکن اس کا شکر ادا کرو، اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اور جتنی چیزیں ہمارے جو عرفا ہیں مثلا، حتیٰ دین نے مثلا یہ جو ریاضت ہوتی ہے اس میں جسم کو سختی دیتے ہیں ہندوؤں کے یہاں مثلا، جس طرح سے ہندوازم میں بہت زیادہ نہ
کھانا،
جسم ایک ایسے کہ اگر آپ اس کی جس طرح سے تربیت اس کو ڈالیں گے اسی طرح سے ڈل جائے گا. آپ 15 منٹ دن میں سوئیں یہ بھی ہو سکتا ہے، 2-3 لقمے کھائیں یہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے ہندوازم میں زیادہ ہے یا روحانیت ہے، بالکل دین اسلام نے اس کی
ایسے ہی بحث جو ہے وہ تشنہ رہ گئی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ بزرگان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حتماً تشریف لائیں گے آپ، انشاءاللہ اس بحث کو آگے لے کر چلیں گے. ناظرین ہمارے سیشن کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. خلاصہ ہماری اس بحث کا یہ بنتا ہے کہ دین اور دنیا کی جدائی کا جو نعرہ لگایا گیا ہے وہ غلط ہے. نہ دنیا کو صحیح سمجھا گیا نہ دین کو صحیح سمجھا گیا. دنیا سے مراد ہماری یہ کائنات نہیں ہے، دنیا سے مراد ہماری اس کائنات میں موجود نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ اس اگر یہ مراد ہو تو اس کے اوپر تو خود دین اسلام تاکید کر رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے. آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اسی کائنات کی مختلف انداز سے، مختلف نگاہوں سے جو ہے وہ قسمیں کھائی گئی ہیں. اس مطلب کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی آپ کے سامنے ایک کلپ نشر کیا جائے گا جس میں اسی مطلب کو بیان کیا گیا ہے. پاکستان کی ایک علمی شخصیت اور انقلابی شخصیت جناب آغا رئیسی کی زبان سے، کہ جو فرما رہے ہیں کہ دین اور دنیا کی جدائی کے کیا نقصانات ہیں ان کو ملاحظہ کریں. جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوتا ہے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابھی واحد شیعہ ملک ایران ہے. ہم نشون اسی جو دین و سیاست جدا، امام خمینی کی پوری زندگی میں نے دیکھا اس نعرے کے ساتھ بہت مقابلہ کرتے، دین و سیاست سے جدا ہے والے اس نعرے نے بہت نقصان پہنچایا ہے. دیکھیے بحرین میں 1000 سال سے شیعوں کی اکثریت، سینکڑوں سال سے، ایک زمانے میں سعودی عرب کی شیعہ علاقے سے متصل ایک بادشاہت بنی تھی، لیکن بہرحال وہ بیچارہ شیخ شہید نے اسی کے بعد کی اسی بہانے پر اس کو شہید کیا باقر نمیر کو. تو خلاصہ سینکڑوں سال ہے شیعوں کی اکثریت ہے، ایک زمانے میں 90% کہتے تھے. اب آبادی کم والے علاقے میں باہر سے لوگ لا کر بساتے ہیں، عربوں کو سعودی عرب سے لاتے ہیں، الیکشن کے دن آتے ہیں ووٹ دے کر جاتے ہیں. تو اقلی کیا نام ہے وہاں پر شیعوں نے سوچا ہی نہیں اس مسئلوں کو، دین سیاست سے اس طریقے سے جدا کر دیا ہم نے کیا ہے سوچا بھی نہیں, یعنی وہ ممکن ایک علاقے کی اکثریت شیعہ ہو, حکمران وہ بھی پانچ سال دس سال کوئی حرج نہیں, سینکڑوں سال کیا ہو دوسرے مذہب سے ہو. عراق میں دیکھیے حوزہ علمیہ ہے, انگریزوں کو نکال دیا, ہمارے مراجع خود جنگ میں گئے, خود نے قیادت کی لشکر کی انگریزوں کو, عرب ممالک میں سب سے پہلے جس نے انگریزوں کو بگا دیا وہ عراق ہے, لیکن اس کے بعد آ کے بیٹھ گیا. انگریز نے اپنے پٹھو شام سے کیا نام ہے اردن سے لا کر عراق میں بادشاہ بنایا, سید تھا, خوش بھی ہو گئے لوگ, سید تھا لیکن عام مسلمان تھا, شیعہ نہیں تھا. تو نہیں یہ دیکھو نہ صرف اسلامی حکومت تو چھوڑ دو, شیعہ حکومت وجود میں آیا سینکڑوں سال. عراق میں نے سکول پڑھا ہے, وہاں پر 12 اماموں کا نام ایک کتاب میں بھی نہیں ہے, ایک سکول کے کتاب میں بھی نہیں ہے. یعنی اس پہ بے حد ہم نے کوتاہی کی ہے, یعنی سیکولر شیعہ حکومت بھی نہیں آئی. شیعہ حکومت آنے کے ایران میں کیوں انقلاب آیا عراق میں نہیں آیا, ایران میں سیکولر شیعہ حکومت تھی نا, تو خود بخود اقتدار پر جو لوگ ہوتے تھے ان میں سے بعض دیندار بھی ہوتے ہیں, اقتدار پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اندرونی خبریں پہنچتی ہے, پیسہ ہونے سے علماء کو اپنا شرعی وجوہ دیتے ہیں یا اپنے اس کے رشتہ دار بھی اوپر بڑے عہدوں پر آتے ہیں. اگر اقتدار پر ہمارا آدمی نہ ہو تو ہمارا آدمی کسی بڑے عہدے تک نہیں جا سکتا. عراق کے فوجی سب شیعہ تھے, اوپر سارے عہدے دار دوسرے مذہب سے تھے. شاز نادر کوئی وزیر شیعہ, شاز نادر 30 میں سے ایک, وہ بھی ایک دفعہ فرض کرے تو ظاہر خود بخود اس کے رشتہ دار بھی سارے غریب رہتے ہیں نا. ایک آدمی وزیر بن جائے اس کے خاندان کے 200-300 آدمیوں کے لیے اچھی ملازمتیں ملتی ہیں. تو اس طرح سے شیعہ غریب بھی رہے, تعلیم سے بھی دور رہے. ایک دفعہ عبدالکریم آیا تھا, میں سنا ہے کہ اس کی والدہ شیعہ تھی, خلاصہ اہل بیت کی نسبت میں وہ تھا, بہتر حالات تھے, کمیونسٹ تھا لیکن. تو اس نے پہلی بار نجف و کربلا اور بغداد کے درمیان راستہ بنایا, ہر نجف کے حرم کو لائٹ لگایا اور کچھ شیعہ جوانوں کو ملک سے باہر تعلیم کے لیے بھیجا پہلی بار, وہ بھی 5 سال سے زیادہ نہیں رہا, یعنی شیعوں کو اس میدان میں لایا, وہ بھی ماں شیعہ ہونے کی وجہ سے. یہ بڑی کوتاہی کی ہے. بہرحال امام خمینی نے الحمدللہ یہ دروازہ کھولا ہے, اگرچہ شروع میں ابھی بھی مخالفین بہت ہے. سکون اسی میں ہے, ایک جگہ پر بیٹھو, حکومت بھی ناراض نہ ہو, امریکہ بھی ناراض نہ ہو, ایجنسیاں بھی پیچھے نہ لگے. مسائل بہت ہے, البتہ صلاحیت بھی چاہیے, ہر آدمی کو اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے, کچھ صلاحیت ہو ہاتھ ڈالنا چاہیے, ورنہ بنانے سے زیادہ خراب کرے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ہمارا تیسرے سیشن کا آغاز ہوئے جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سیشن میں ہم ماہ رمضان کے حوالے سے مختلف جو فقہی احکام ہیں اور اس میں موجود مختلف سوالات ان کا جواب لیتے ہیں اپنے علماء سے. آج پچھلے پروگرام کی طرح ہم نے دو شخصیات کو دعوت دی ہے, آغا ارتضا حسن رضوی صاحب اور آغا غلام جعفر صاحب کے, خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں کو کہ آپ تشریف لائے اور دوبارہ اس پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. آغا غلام جعفر, ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہماری بحث پچھلی دفعہ کلی کرنے کے حوالے سے چل رہی تھی, تو اسی میں ایک سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایک انسان اگر کلی کرنا چاہتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے, جانتا ہے کہ اگر میں نے کلی کی تو غلطی سے پانی جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائے گا, تو اس بارے میں کیا حکم ہے, کیا جائز ہے پھر بھی اس کے لیے کلی کرنا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لآلہ والصلاۃ علی اہلہ. جی, آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے اس کا اور باقی جو پہلے والے مسائل تھے, فرق یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو مکلف ہے خود اس بات کو جانتا ہے کہ اگر میں کلی کروں گا تو پانی جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائے گا, اس بات کا اسے پہلے سے علم ہے کہ غلطی سے. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے, اگر وہ کلی کرتا ہے اور پھر وہ پانی جو ہے حلق تک پہنچ جاتا ہے تو آغا خامنائی حافظہ اللہ کے نزدیک اس کا روزہ باطل ہے. اب یہاں پہ
آغا سستانی حافظہ اللہ کا اور ان کا ایک فرق ہے. آغا خامنائی یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کا وہ پانی جو ہے اگر بے اختیار حلق تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ باطل ہے، لیکن آغا سستانی حافظہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اسے معلوم تھا کہ پانی جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائے گا، تو اگر یہ وہ کام اولاً تو اس کو یہ کام انجام ہی نہیں دینا، یعنی کلی نہیں کرنا،
جب وہ جانتا ہے کہ پہنچ جائے گا
اگر وہ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کام انجام دیتا ہے چاہے پانی حلق تک نہ بھی پہنچے اس کا روزہ باطل ہے اور اسے قضا کرنا.
صحیح جی، بس دونوں کے نزدیک جو ہے وہ روزہ باطل ہے، اور ایک فرق کے ساتھ فرق جو آپ نے بیان فرمایا ہے
پہلے آغا خامنائی یہ فرماتے ہیں کہ اگر حلق تک پہنچے گا تو روزہ باطل ہوگا. آغا یہ فرماتے ہیں، آغا سستانی یہ فرماتے ہیں
کہ انجام دینے سے ہی جو ہے
انجام دینے سے چاہے حلق تک پانی نہ بھی پہنچے روزہ باطل،
چونکہ اس نے اپنے علم کے خلاف عمل کیا ہے، جانتا تھا کہ یہ پانی حلق تک پہنچ جائے گا، اور یہ چونکہ مبتلا بے مسئلہ ہے ضروری ہے کہ اس قسم کے مسائل کو ہم یہاں پہ پوچھیں آپ سے تاکہ ہمارے ناظرین کی الجھنیں جو ہیں وہ دور ہوں. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، مختلف ایپس ہیں، مختلف سائٹس ہیں، اور اس سے اگرچہ دینی فائدہ بھی ہو رہا ہے لیکن جو دنیاوی حوالے سے استفادہ کیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. روزے کی حالت میں اگر وہ نیٹ پر مختلف سائٹس دیکھ رہا تھا اور بہت غلط قسم کی تصویریں اگر اس کی نگاہوں سے گزر جائیں روزے کی حالت میں، تو اس حوالے سے فقہی کیا حکم ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بہت ہی اہم موضوع، مبتلا بے موضوع، اور اس کے دو جو ہے پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ ہمیں توجہ دلانے کی اور خود توجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان میں ایسی چیزوں سے بچنا ہے. جو چیز گناہ ہے، جو چیز ہمیں حکم خداوندی سے جو ہے وہ حرام کی طرف لے جا رہی ہے اور خدا کا حکم ہے کہ ایسا کام نہ انجام دیا جائے، تو وہ پورے سال منع ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ اس قسم کی تصاویر دیکھنا یا اس قسم کی ویڈیوز دیکھنا یا اس قسم کا مواد دیکھنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. جو انسان
یعنی ماہ رمضان میں فقط ان کے گناہوں کی اہمیت کا علم ہو جاتا ہے
تو ہم، لیکن ہونے کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف روزے سے
بھائی
روزہ بچانا ہے، روزے میں بچنا ہے، ایسا نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے بچنا ہے اور حلال لذات کی طرف جانا ہے جو خدا نے ہمارے لیے جائز قرار دیے ہیں، اور ان کے تمام معنی ہمیں ہٹانا چاہیے. ایک بہت بڑی تحریک اٹھنی چاہیے کہ جس میں نوجوان بےچارے پریشان ہیں، کریں کیا بھائی؟ اب وہ چیز جو ان کے اندر فطری طور پر ایک تمایل رکھا ہوا ہے اور ایک خواہش رکھی ہے، اگر ہم صحیح طریقے سے پوری کرنے کے اسباب فراہم نہیں کریں گے تو
غلط طریقے سے تو جائیں گے.
بالکل، یہ تو والدین کے فرائض میں سے ہے اور ان لوگوں کے فرائض میں سے جن کو اختیار ہے کہ ان راستوں کو بند کریں. تو اب آ جاتے ہیں ہم رمضان کی طرف. اگر رمضان میں ایسی چیز کی، تو کیونکہ یہ گناہ ہے، لیکن یہ گناہ مبتل روزہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جائے. جی گناہ کی اثرات جو ہے وہ روزے کی جو ہے وہ ثواب میں ہو سکتے ہیں، کیفیت میں ہو سکتے ہیں، اس کے فوائد میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ روزہ باطل نہیں.
یعنی اس قسم کے گناہ کے جو روزے کو باطل تو نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کی اہمیت کم ہے، بلکہ یہ گناہ جو ہیں خداوند متعال نے اس کو مبتلا تے روزہ میں سے قرار نہیں دیا، لیکن معنوی اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ پچھلے پروگرام میں یہ بیان بھی کر رہے تھے اور ہم یہاں اس کو ٹچ دے سکتے ہیں کہ بعض جوان یہ سوال کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں دعا کا ماحول ہوتا ہے لیکن ہماری دلچسپی نہیں بڑھ رہی ہوتی، تو ایک سبب یہ ہے جو دلچسپی نہیں بنانے
گناہ مانے ہیں،
گناہ مانے آ جاتا ہے،
روح کے اوپر ایسی گرد پڑ گئی ہے ان گناہوں کی کہ وہ ان چیزوں کو
جب انسان جو ہے وہ روزے کی حالت میں یا روزے سے پہلے، مثلا ماہ رمضان سے پہلے وہ اس قسم کی سائٹس دیکھ رہا تھا، اس قسم کی تصویریں دیکھ رہے تھے، تو یہ اثر کر رہے ہوتے ہیں، گناہ اس کی روح کو آلودہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب اس قسم کا پاکیزہ ماحول بنے گا، صف بچھے گی، تو ایسا فرد جو ہے وہ دلچسپی کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوگا.
اس کو اور کھولتے ہیں تھوڑا سا کہ کوئی بھی گناہ مت جان دیتے ہیں. بالکل، یہ دیکھیں میگنیٹ ہوتا ہے نا، اس کے دو بول ہوتے ہیں، ایک طرف وہ پش کرتا ہے اور ایک طرف جو کھینچتا ہے. تو اگر ہم ایک طرف خدا کو قرار دیں تو گناہ جو ہے وہ انسان کو خدا سے دور کر رہا ہوتا
ہے. بالکل، یہ آپس میں جمع
اور نیکیاں اور آپ کے نیک اعمال جو ہے وہ آپ کو خدا سے قریب کر رہے ہوتے ہیں. بہت سمپل فارمولا ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں جی ہمیں خدا کے لیے دعا کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہم دور ہو چکے ہیں.
بالکل،
وہ اسباب کو ہمیں ختم کرنا ہوگا جو ہمیں قریب لانے میں مدد دیں، اور پھر ہم جو ہے واقعی ایسی چیزوں سے کریں گے. اور دوسرا بھی معنی اس کے اندر بیان کر دوں گے, جب تک ہم عربی عبارت کے ترجمے کو نہیں سمجھیں گے ہم کیا کیا رہے ہیں,
توجہ رہے
خدا سے لطف گفتگو کا نہیں آئے گا.
ہمیں پتہ ہی
نہیں, اب میں ایک نیوز پیپر فرینچ کا اٹھا لوں, مجھے فرینچ آتا نہیں ہے, ریڈ کرنا آتا ہے فرینچ, اور میں فرینچ ریڈ کرنا شروع کر دوں, کیا اس کے اثرات میری روح پہ پڑیں گے؟ اس کے معنوی اثرات کو میں لے سکوں گا یا اس کے مفاہیم کو سمجھ سکوں گا؟ نہیں پڑوں گا. اس لیے دعا کے معنی کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. شرعی لحاظ سے روزہ باطل نہیں ہے لیکن گناہ ہے, اور ظاہر
گناہ ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال بھی مبتلا بے سوال ہے سحری کے حوالے سے. ہمارے معاشرے میں اکثر رائج ہے یہ, جن کو احکام کا نہیں پتہ ہوتا, کہ سحری میں کھانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, اگر نہ کھائیں تو روزہ نہیں شمار ہوتا. تو یہ کنسیپٹ فقہ کے اعتبار سے کیسے درست ہے یا غلط ہے؟
دیکھیں, جیسا کہ مشہور عربی جملہ ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیات پہ ہے, نیت پہ ہے. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر کسی انسان نے نیت کر رکھی ہے روزے کی, اگرچہ وہ سحری نہ بھی کھائے تو اس کا روزہ جو ہے ٹھیک ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مراجع نے توضیحات میں لکھا ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا میں ہی اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے, یعنی پورا ماہ رمضان جو ہے میں روزے رکھوں گا, تو وہ نیت جو ہے اس کے لیے کافی ہے. ہاں یہ ہے کہ گاہ بگاہ جو ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ رہے پورے ماہ رمضان میں, جیسا کہ مثلا یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نیت کا معنی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہوتے, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے دہرانا, زبان سے بات کرنا اور اس کا زبان پہ لے آنا, اس کو نیت بولتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں اپنی روٹین میں جو زندگی روزمرہ جو ہم افعال انجام دیتے ہیں, مثلا میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں, مثلا میں بینک جا رہا ہوں, تو اس میں میں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے میں گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوں کہ میں اب بینک جا رہا ہوں, ایسا
نیت کو زبان پہ لے کے آیا,
نیت کو زبان پہ نہیں لاتا, بس ذہن میں سوچتا ہوں اور وہ کام کرنے چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا یہ ہوتا ہے اگر مثلا رستے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, تو میں فوراً کہتا ہوں میں بینک جا رہا ہوں. تو یہی یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ انسان جو ہے ذہن میں یہ رکھے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں یا روزہ رکھ رہا ہوں, بس یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور اسی طرح پھر سارا دن جو ہے ذہن میں یہ بھی ہو کہ میں روزے سے ہوں,
روزے
سے, بس یہ بات کافی ہے.
بس یہ کہ نیت زبان پہ ضروری لانا نہیں ہے. اور کھانا کے حوالے سے,
کھانے کے وہی, یعنی اگر وہ نیت زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے, ذہن میں یہ رکھ لیا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو یہ کافی ہے, سحری کھانا ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ روایات میں یہ آیا ہے کہ سحری کھانا مستحب ہے, بلکہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ایک کھجوری کیوں نہ کھاؤ آپ سحری ضرور کھائیں.
ظاہری بات ہے دین نے اس طرف تاکید, اس لیے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بالآخر اس نے اتنا ٹائم جو ہے وہ بھوکا رہنا ہے, تو چونکہ دین جس طرح کے ہم بحث بھی کر رہے ہیں اور بعض اوقات ہم توجہ دلاتے ہیں کہ دین کی توجہ انسان کی مادی جنبے کی طرف بھی ہے, توجہ دلا رہا ہے کہ تم نے سحری کرنی ہے, اور تاکید کر رہا ہے, اس سے باب موقت قرار دے رہا ہے اس کو, تاکہ یہ ضعیف نہ ہو سکے, تاکہ اس ضعف کی وجہ سے خدا کی عبادت میں کمی نہ آ جائے اس کے.
بالکل, ہمیں معلوم ہے اس سلسلے میں کہ اگر نماز خالی پیٹ اگر ایسی کیفیت ہے کہ توجہ نہیں ہو پائے گی تو نماز پڑھنا مکروہ ہے.
بالکل,
یہی کیفیت ہے.
جی
نقطہ ہے, اسی طرح یعنی مطلب ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے, دین آسانی.
اور دوسری بات یہ ہے کہ بس یہ توجہ کر لینا ضروری ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ سو گیا تھا, آنکھ نہیں کھلی, چونکہ نیت تو تھی روزہ رکھنا ہے, لیکن سحری نہیں کر پایا, تو وہ یہ مت سمجھے کہ میرا روزہ نہیں ہے, چونکہ سحری واجب نہیں ہے, روزے کا رکن نہیں ہے, تو یہ توجہ کرنا ضروری ہے. ہاں
اب یہ ایک بات اور بھی ایڈ کرتے چلیں, ممکن ہے اب ایک یہ تو اس شخص کی بات ہے جس نے پہلے سے نیت کر رکھی تھی روزے کی, مثلا وہ دن میں اٹھا اور دیکھا کہ میں تو صبح سحری نہیں کھا, ٹھیک ہے اس کا تو روزہ ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو ہے اس نے رمضان کے شروع میں نیت نہیں کی تھی, اب مثلا وہ ایک دن جو ہے نہیں اٹھ پایا, سحری نہیں کر پایا, مثلا دن کو 11 بجے مثلا وہ اٹھایا ہے, تو دیکھا
یہ بھی مبتلا بے مسئلہ آیا.
اس میں یہ ہے کہ لکھا ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے, اگر ظہر سے پہلے وہ نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے.
بعض اوقات جوان ہیں روزے سے بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں میں تو نہیں, دلوں میں, کیونکہ ہم جب نیت کا دل سے تعلق بنا رہے ہیں تو بعض اوقات مسلمان سحری کر بھی رہا ہو تو دل میں ہوتا ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا, تو اگر وہ رات کو یہ پروگرام بنا کے سو جائے کہ میں نے کل روزہ نہیں رکھنا, اور وہ سحری کے بعد اگر اٹھتا ہے تو شریعت نے اس کو ٹائم دیا ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے وہ اپنی نیت کر لے تاکہ اس کا یہ روزہ ٹھیک ہو جائے. تو اس حوالے سے کوئی نقطہ ہے آپ کے ذہن میں؟
حالت اختیار میں تو اسے نیت کرنی ہے, یہ وہ ہے کہ اس نے آنکھ ہی نہ کھلی, نیت ہی نہیں کی, اس صورت میں یہ جواز موجود.
صحیح ہے. مسائل جو ہیں وہ خواتین کے حوالے سے ہمارے چل رہے تھے, چونکہ ظاہری سی بات ہے جیسے میں نے پہلے بھی تاکیداً عرض کیا تھا, خواتین ایک ایسا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو اپنے احکام کو صحیح کھل کے پوچھ نہیں پاتی, تو یہی ذریعے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ آسانی سے اپنے مسائل کو حل کر سکتی ہیں. اگر ایک خاتون حیض سے تھی یا نفاس سے اور غسل بھول جائے تو روزے کا کیا حکم ہوگا اس کا؟
جی, اگر خاتون جو ہے وہ اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا تھا اور وہ پاک ہو گئی تھیں لیکن وہ بھول گئیں, بھولنے کی وجہ سے غسل اگر انجام نہیں دیا تو دونوں مراجع اعظام کی نظر میں ان کا روزہ صحیح ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے.
صحیح.
لیکن اگر کوئی مرد غسل جنابت کو بھول جائے اور چار پانچ دن بعد اسے یاد آئے کہ میں نے تو غسل ہی نہیں کیا, تو اس کا روزہ جو ہے اسے قضا کرنا ہوگا, اس کے لیے سہولت دستیاب نہیں.
یعنی جو لمبے پیریڈ کے لیے بھول جائے,
جی دو تین دن بھول جائے,
اس کا پھر روزہ قضا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے,
جتنے دنوں وہ بھول گیا.
صحیح.
تو غسل اگر اس نے دوبارہ نہیں کیا تو جتنے دنوں بغیر غسل کے کیا وہ تمام روزے گئے,
قضا کرے گی.
ٹھیک ہے, لیکن خواتین کے حوالے سے اگر وہ غسل بھول جاتی ہیں حیض و نفاس کا تو جاری رہ سکتی ہیں.
بہت شکریہ. آغا صاحب, ایک اور مسئلہ درپیش ہے, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر نماز پوری ہوتی ہے وہاں پہ روزہ بھی ہوتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں شریعت نے بعض مقامات کے اوپر نماز کو پورا قرار دیا اگرچہ آپ نے 10 دن کا قصد نہ بھی کیا.
صحیح.
تو اس ان مکانوں کے اندر جہاں 10 دن سے کم عرصے میں بھی نماز پوری پڑھنے کا حکم ہے, آیا روزہ وہاں رکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم نماز کے مسئلے کو بیان کریں کہ وہ کون سے مقام ہیں جہاں پہ انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے یا قصر نماز پڑھے. تو وہ 4 مقام ہیں کل. آغا خامنائی حفظہ اللہ کے نزدیک, سب سے پہلے ان کے نزدیک بیان کیا جائے, پورا جو ہے وہ مکہ شہر, ابھی جو ابھی فعلی شہر ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے, مکہ پورا, مدینہ اور جو ہے حائر حسینی, یعنی وہ قبہ جہاں پہ مولا کی قبر مطہر ہے, وہ جو قبے کے نیچے جتنی جگہ ہے یہ جگہ, اور چوتھی جگہ جو ہے وہ مسجد کوفہ ہے, اور آغا سیستانی حافظہ اللہ کے نزدیک جو ہے پورا مکہ, پورا مدینہ شہر اور پورا کوفہ. یہ چونکہ فرق یہ ہے کہ آغا خامنائی کے نزدیک جو ہے وہ فقط جو ہے مسجد کوفہ کی بات کر رہے ہیں, اور آغا سیستانی جو ہے وہ پورے کوفے کی بات کر رہے ہیں, اور جو حائر حسینی ہے اس میں خود جو ہے انہوں نے بیان کر دیا کہ کتنی مقدار جو ہے نا اس میں آپ نماز پوری یا قصر پڑھ سکتے ہیں, وہ ہے 11.5 میٹر لکھا ہے, جس کو اگر آپ فٹ سے وہ کریں تو 37 فٹ بنتے ہیں. ٹھیک ہے,
یعنی 37 فٹ جو ہے زری کے ارد گرد,
37 فٹ زری کے ارد گرد, یعنی قبر مطہر کے ارد گرد جتنی میں 37 فٹ ہے اتنی جگہ میں. اب یہ جو 4 مقام ہیں, یعنی مکہ, مدینہ, مسجد کوفہ یا پورا کوفہ لے لیں, یا یہ جو حائر حسینی ہے, اس جگہ پہ انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے یا قصر نماز پڑھے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہاں پہ اگر کوئی شخص ہے مثلا کوفہ میں ہے یا مثلا مکہ میں ہے, مدینہ میں ہے, تو کیا نماز کا تو یہ حکم ہے کہ وہ قصر پڑھے
اگر 10 دن سے کم رہنا ہے؟
10 دن سے کم رہنا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ بھی جو ہے انسان وہاں پہ قصر یا پورا مثلا پڑھ سکتا, پورا رکھ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں, روزے کے لیے یہ صورت نہیں ہے, یہ فقط جو ہے نماز کی بات ہو رہی تھی. یہاں پہ بھی مثلا مکہ میں یا مدینہ میں اگر آپ پورا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 10 دن کا قیام کرنا ضروری ہوگا آپ کے لیے. اور ایک اور نقطہ جو ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو کہا گیا کہ مکہ میں, مدینہ میں اور حائر حسینی میں یا مسجد کوفہ یا پورے کوفہ میں نماز پوری بھی پڑھ سکتے ہیں اور قصر بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ آپ کو اختیار ہے, اس سے ایک اخلاقی نقطہ بھی ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو 4 مقام ہیں گویا آپ ان کو اپنا وطن سمجھیں, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ
مکان کی اہمیت کے اوپر دلالت کر رہا ہے,
مکان کی اہمیت پہ بھی دلالت کر رہا ہے, اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے ایسا سمجھیں کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے وطن میں بیٹھے ہوئے ہیں,
اور یہ بہت اہم مقام بھی ہیں. ایک جگہ خدا کا گھر ہے اور ایک جگہ جو ہے نمائندگان خدا کا گھر ہے. کہ واقعی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ. خواتین کو مختلف قسم کے جو ہے وہ حالات طاری ہوتے ہیں, ان پہ خون آتے ہیں, حیض ہے, جیسے نفاس ہے. حیض نفاس کی تو ہم نے بات کر لی. ایک جو خون اس کو آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں. آیا یہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا استحاضے کو وضاحت کر کے پھر روزے کی بیان کر دیں اس میں.
جی, جو خواتین استحاضہ کا خون دیکھتی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ حیض کی جو مدت کم سے کم ہوتی ہے وہ 3 دن ہوتی ہے, اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے. اگر 3 دن سے کم آئے پھر بھی حیض نہیں ہوتا, اور اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو 10 دن تک تو حیض ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرتا. تو خواتین کو اس کی تشخیص بھی ہے, اس کی کیفیات ہیں کہ خون کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور کیا کیا اس میں علامات پائی جاتی ہیں. تو جب خون استحاضہ دیکھتی ہیں تو اس کی بھی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. کبھی جو ہے استحاضہ بہت قلیلہ ہوتا ہے, قلیل ہوتا ہے, اور اس کی ڈیفینیشن خواتین کو معلوم ہے کہ کیسے چیک کریں کہ یہ قلیلہ ہے. متوسطہ ہوتا ہے, اور پھر جو ہے وہ کثیرہ
ہوتا
ہے. اور ان کے احکامات جو ہے وہ نماز کے سلسلے میں مراجع اعظم نے بیان کیے ہوئے ہیں کہ کب غسل کرنا ہے اور کب غسل نہیں کرنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر غسل کی وہ جو ان کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں استحاضہ کے حوالے سے, اگر وہ اس پہ عمل درآمد کرتی ہیں اور غسل کرتی ہیں تو روزہ ان کا صحیح ہے اور وہ روزہ رکھ سکتی ہیں, اور انہیں روزہ رکھنا چاہیے اگر کوئی عذر نہ ہو.
ٹھیک ہے. چونکہ استحاضہ متوسطہ کے اندر غسل پایا جاتا ہے, اگر وہ غسل نہ کرے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟
نہیں, پھر اگر وہ غسل نہیں کرتی تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. اب اس کے اندر بھی وہی آئے گا کہ اس کو قضا کرنا
پڑے گا, چونکہ غسل کرنا واجب تھا تو ظاہری بات ہے اس کو یہ
پورا ویلڈ نہیں ہوا. ویلڈ نہیں ہوا تو باطل ہو گیا تو اس کو قضا کرنا
ہوگا اس میں. آپ صاحب, ایک اور مسئلہ جو درپیش ہے ماہ رمضان کے اندر, وہ سفر کے بارے میں ہے کہ ماہ رمضان میں سفر کی اجازت ہے؟
بالکل. دیکھیں, قرآن کی آیت ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں یہ اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سفر میں ہے یا مریض ہے تو وہ روزے کو قصر کر سکتا ہے, یعنی روزے کو چھوڑ سکتا ہے,
روزہ نہ رکھے.
جی, پھر وہ ماہ رمضان کے علاوہ جو باقی ایام ہیں پورے سال میں اس میں وہ قضا رکھ سکتا ہے روزہ. تو سفر کی تو اجازت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ان دو چیزوں کو خود میں اللہ کی ذات استثناء قرار دیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر جیسے مثلا کوئی بعض لوگ جو ہے حج پہ جانا چاہتے ہیں یا رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہیں یا مثلا کسی بھی ضروری کام سے جو ہے وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان میں نکل سکتے ہیں, جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بات یہاں پہ ختم ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے سفر اس قصد کرتا ہے کہ میں روزے سے بچ جاؤں, ٹھیک ہے, اس کا قصد یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ میں سفر اس لیے کروں تاکہ روزے سے بچ جاؤں, تو اس کے لیے جو ہے شریعت نے یہ کہا ہے کہ یہ سفر جو ہے وہ مکروہ,
ناپسندیدہ,
لہذا ناپسندیدہ ہے, اس طرح کے سفر سے بچنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے ماہ رمضان جو ایک بہترین فرصت ہوتی ہے, انسان اللہ کے نزدیک ہوتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے اس فرصت سے استفادہ کرے.
خداوند متعال نے جو کہہ لیں کہ سہولت دی ہے سفر کرنے کی, وہ جینین افراد کے لیے ہے, یعنی جن کو واقعی سفر کی ضرورت ہے وہ جا کر کریں. اور سفر میں پھر روزے کو نہیں رکھا, قصر کر دیا ہے, اس کی اپنی وجوہات ہیں شریعت میں. تو اب اس کو بہانہ بنا کر مومنین و مسلمین کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنے لگ جائیں کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے.
بالکل.
ہاں, روزہ باطل نہیں ہوگا.
بالکل,
اگر کوئی روزہ سے بچنے کے لیے سفر کر لیتا ہے تو اخلاقاً تو درست نہیں ہے اس کا, لیکن شرعی طور پہ روزہ اس کا باطل نہیں ہے. درست ہے,
یعنی وہ خود سفر کرنا
جائے, سفر جائز ہے اس کے لیے. وقت جو ہے ہمارا ختم ہو گیا ہے.
وقت ختم ہو گیا. بس میں آخری مسئلے کی طرف اشارہ کر دوں کہ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر غسل بھول جائے, استحاضہ کثیرہ میں تو بیان کیا کہ قضا کریں گے, لیکن استحاضہ متوسطہ میں اگر سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کا روزہ صحیح ہے, رہبر معظم کو تو یہ ہے کہ
باطل
ہے اور وہ قضا کریں.
ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا اختلاف
متوسطہ
کے اندر, رہبر کے نزدیک باطل ہے اور
آسانی
کے نزدیک باطل نہیں ہے, تو وہ درست ہو جائے گا. جی ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ ان 3 سیشنز کے ساتھ حاضر ہوں گے, نئے موضوعات کے ساتھ, نئی شخصیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باز هم حرف پیمبر به زمین میماند، باز هم حرف پیمبر به زمین میماند. کار این لات و هبل نیست، خدا خدا میداند. گرد ماتم به رخ چهره اسلام نشسته، همه از معرکه خسته، قلب پیغمبر از این حال شکسته که در این جنگ نفسگیر که هرگز نبود لحظه تأخیر. ببینید شده قوم یهودی چو سرازیر، تو گویی همه دارند سر جنگ، هم آواز و هم آهنگ. شده دشمن دادار پر از کینه پیغمبر مختار، کسی نیست شبت فاتح سیکار، شبت فاتح سیکار، شبت فاتح سیکار.
ناگهان بانگ برآورد پیمبر، حضرت حیدر، شیر دلاور، جان پیمبر، فاتح خیبر.
یک شیر تو میدونه و شمشیر میگردونه و دنیا داره میبینه و الا بالله میخونه.
اینجا مرکز مقاومت هست.